سیرتِ نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرتِ نبوی قرآن سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کے اس وقت کے اور اس کے بعد کے حالات قرآن مجید کی روشنی میں ہم بیان کر رہے تھے. اسی میں ایک بڑا اہم عنوان بڑا اہم موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں جو جو امتیں جو جو ملتیں اور جو جو قومیں گزر چکی جن کا قرآن میں تذکرہ ہے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور جب آپ مدینہ منورہ میں آئے, ان زمانوں میں دیگر وہ کون سی قومیں موجود تھیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مخاطب بنی جن سے آپ نے خطاب کیا؟ تو ہم بالکل اپنے پہلے پروگرام کے اندر یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو ایک ہی دین رکھا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور ان کا دین دین اسلام تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی وصیت آدم علیہ السلام کو, لو علیہ السلام کو اور ان کے بعد کے نبیوں کو فرمائی. چنانچہ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تھی, سورہ شورا کی آیت نمبر 13-30, ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ترجمہ کندر عرفان. اس نے یعنی اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو, یعنی دین توحید پر, آخرت کے ماننے والے دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ کرو. پھر مختلف امتوں کو ان کے زمانوں کے اعتبار سے شرعی مختلف احکام عطا کیے, اس کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے. فرمایا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا, ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا. تو یوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بنیادی دین تھا وہ ایک تھا, اور ان کی شریعت شریعت کے احکام, اس میں کئی جگہوں پر آپس میں اختلاف تھا, یعنی مختلف نبیوں کو مختلف احکام دیے گئے. پھر اللہ کے یہ نبی اللہ کے یہ رسول مختلف قوموں کی طرف تشریف لائے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے, ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں. جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اس قوم کو تبلیغ فرمائی, لیکن بہت قلیل تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اور بالآخر عذاب الہی کا شکار ہوئے اور طوفان کے اندر غرق ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ فرمایا, فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہے جس کا نام تھا عاد. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کو بھی ایک عرصہ دراز تک سمجھاتے رہے, یہ قوم مشرک تھی. ایک عرصہ دراز تک سمجھانے کے بعد جب یہ قوم ایمان نہ لائی تو نتیجہ کیا ہوا کہ سخت آندھی کے عذاب کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے جس کا نام تھا قوم ثمود. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ یہ قوم بھی مشرک تھی اور پہاڑوں میں بڑے مضبوط گھر بناتی تھی۔ عرصہ دراز کی تبلیغ کے بعد بھی جب انہوں نے حق قبول نہ کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے معجزہ اونٹنی کو انہوں نے شہید کر دیا، تو ان پر خدا کا عذاب آیا اور زلزلے اور چنگاڑ کے عذاب سے یہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ بھی ہے، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لوگ بے حیائی اور ہم جنس پرستی کے برے کام کے اندر مبتلا تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا، قوم باز نہ آئی اور بالآخر وہ بھی تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ بہت سی جگہوں پہ فرمایا۔ پھر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مدین کے علاقے کی طرف اور مدین کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے، اور یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، رزق حرام کمانا یہ ان کا طریقہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کے اندر بھی مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا، یہ نہ مانے، اور بالآخر یہ قوم بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تک کی قوم ہے۔ تو یوں مختلف قوموں کا تذکرہ، ملتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور ان کا مجموعی ذکر کہ ان میں جو نافرمان تھے وہ ہلاک کیے گئے، اس کا بھی مختلف مقامات پہ ذکر ہے۔ ان میں سے دو جگہ میں بیان کرتا ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ ایک آیت مبارکہ، دوسری جگہ تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ قدر عرفان، تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے ہی پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا، اور ان میں کسی کو خوفناک آواز نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ سارا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قومیں موجود تھیں ان کا کہیں نہ کہیں لنک جا کے انہی اوپر والی قوموں سے ملتا تھا، یا تو انہی کے نام سے چلتے چلتے نیچے آئے جیسے یہود و نصارہ، یا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے، یا یہ تھا کہ ان کے عقائد میں تبدیلیاں کر کے یا اس کو ٹوٹل شرک میں بدل کر یہ نیچے آئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قومیں موجود تھیں، تو ویسے تو بہت ساری قومیں تھیں، لیکن ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں جو بطور خاص مخاطب نظر آتے ہیں وہ بنتے ہیں چھ قومیں۔ ایک یہودی، دوسرے نصرانی، تیسرے مشرکین، چوتھے صابئین ستاروں کی پوجا کرنے والے، پانچویں مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے، اور چھٹے ہیں دین ابراہیمی کے ماننے والے۔ یہ چھ طرح کی قومیں ہیں جو زمانہ نبوی میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے پیدائش کے وقت، آپ کے اعلان نبوت کے وقت، یہ والے چھ طرح کے افراد جو ہے یہ وہاں پر موجود تھے، یا تو خطہ عرب میں یا خطہ عرب کے بالکل قریب۔ اب ان میں سے ہر ایک قوم کا تذکرہ جو قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قوم یہود، یہودیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بیسیوں جگہ پر بار بار موجود ہے، ان کے اعمال کے ساتھ، ان کے افعال کے ساتھ، ان کی حرکات کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ بھی اور ایمان سے بھاگنے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، صرف ایک جگہ کا ذکر کرتا ہوں، فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ترجمہ قندر عرفان، اور جب ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ یہودی اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو یہ لوگ اس کے منکر ہو گئے. تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر. یہ یہودیوں کا ایک اعتبار سے تذکرہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو یہ منکر ہو گئے، انکار کر دیا. تو یہ قوم یہود کا تذکرہ. قوم نصارہ یعنی عیسائی لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے. عیسائیوں کے چیدہ چیدہ افراد تو سرزمین حجاز میں موجود تھے، لیکن جو ان کا اصل مرکز تھا وہ نجران کا علاقہ اور تبوک کا علاقہ، جو خطہ ہے عرب کے اندر آتا ہے، نجران اور تبوک کا علاقہ، اور پھر اسی سائیڈ پہ جو قیصر روم کی پوری سلطنت تھی یہ عیسائی سلطنت بنتی تھی. تو یوں کہہ لیں کہ ایک سپر پاور اس زمانے کی یہ عیسائیوں کی سلطنت کے طور پر موجود تھی. عیسائیوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر موجود ہے. چند ایک آیات بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے. معاذ اللہ، یہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ بیان ہوا. ایک اور جگہ فرمایا ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا، تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا. یہ عیسائیوں کا بیان ہوا. اچھا، پھر یہود و نصارہ جو تھے، یہ ان کا اکٹھا تذکرہ بھی قرآن پاک میں بہت مرتبہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ دونوں ہی بنی اسرائیل میں داخل ہیں. بنی اسرائیل کی ہی لڑی جو ہے، پہلے وہ یہود کہلائی، اور اس کے بعد پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان کے ماننے والے عیسائیہ نصرانی کہلائے. تو یوں چونکہ یہ ایک ہی جو ہے وہ قوم چلتی آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں اکٹھا کئی جگہ پر کیا. یہ اہل کتاب تھے، یہودی تورات کو ماننے والے، عیسائی انجیل کو ماننے والے، اور خطہ عرب میں دونوں موجود. عیسائیوں کا یہ تھا کہ عیسائی موجود تھے جو تبوک اور نجران اور اس کے آگے کے علاقے ہیں، جبکہ یہودی بذات خود مدینہ منورہ میں ہی ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، اور پھر مدینہ منورہ کے قریب جو ہے وہ کئی علاقے تھے جہاں پر یہودی موجود تھے، اور پھر وہاں سے لے کے خیبر تک. اور خیبر جو ہے یہ ان کا ایک بڑا شہر تھا جو قلعوں کے اوپر مشتمل تھا، اور جہاں پر ان کی ایک بہت بڑی طاقت اور ایک پاور تھی. تو ان دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اچھا، ان دونوں کے تذکرے میں اب مختلف چیزیں ہیں. کبھی تو یہ دونوں قومیں ہیں، یہود اور نصارہ، کبھی تو یہ دونوں جسے کہتے ہیں کہ بھائی بھائی، اور کبھی ایک دوسرے کے دشمن، کبھی ایک دوسرے کو یہ بولے کہ تمہارے پاس تو دین ہی کوئی نہیں، تم تو کسی بنیاد کے اوپر ہو ہی نہیں، اور کبھی جو ہے ان کے اندر قربت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتا ہے، ایک سورت کو اس کو بیان کیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 113، فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں. یعنی یہودیوں نے کہا کہ بھائی عیسائیوں کے دین کی بنیادی کوئی نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کے دین کی بنیادی کوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، یہودی تورات پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی آتے رہے، خاص طور پہ انجیل تو بعد میں آئی ہے، تو بعد والوں کو تو لازمی طور پہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکے، بلکہ آج بھی جو بائبل ملتی ہے یہ بائبل تورات اور انجیل کا مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ اور صحیفے اس میں جو بھی انہوں نے شامل کیے ہوئے تو یہ اس کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایک دوسرے کا جب انکار کرنے پہ آتے تو پھر بولتے کہ بھائی ان کے تو دین کی بنیاد ہی کوئی نہیں۔ ایک دوسری جگہ ان دونوں کا جو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہونا ہے اسے بیان کیا، فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اور یہودی اور عیسائی ہرگز اے حبیب آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ یہ دونوں کا مشترکہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں گے تو ہم آپ کو مانیں گے، ورنہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ایک جگہ یہود و نصارہ دونوں قوموں کا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان کیا اور اس عقیدے کی بڑے ہی شاندار انداز میں تردید فرمائی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں، اے حبیب تم فرما دو اگر ایسا ہے، اے یہود و نصارہ اگر ایسا ہے کہ تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہو تو پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو لہذا ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم خدا کے پیارے ہو، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو، اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کا ایک پرانا دعویٰ جو آج تک چلتا آ رہا ہے کہ ہم تو بڑے خدا کے پیارے ہیں، ہم خدا کے بڑے عزیز ہیں، بڑے قریبی ہیں، تو اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم خدا کے اتنے پیارے ہو تو پھر تمہیں خدا عذاب کیوں دیتا ہے؟ جب تم ان کے پیارے ہو تو پیاروں کو عذاب تو نہیں دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے خدا کا قانون باقی ساری دنیا کے بارے میں ہے کہ جو اس کا فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرماتا ہے، اور جو اس کا فرما بردار نہیں ہے تو وہ چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کرے اور تم اسی کیٹیگری میں آتے ہو۔ اچھا، پھر یہود و نصارہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو رویے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی مختلف حالات کے اندر اگر کچھ نرمی کا رویہ دیکھنے کو ملے گا تو نصارہ کی طرف سے ملے گا، یہود کی طرف سے نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہی اپنا دلی دوست بنانے سے منع کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء بعضہم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، تو یہ ان کی دوستی سے منع کر دیا۔ اچھا، پھر قرآن پاک میں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر یہود نصارہ اور مشرک تینوں کا اکٹھا ذکر ہے، چنانچہ سورہ بینہ میں ارشاد ہوتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے۔ تو اب کتابی یہود و نصارہ دونوں ہو گئے اور مشرکین، یہ تینوں ہو گئے، تو فرمایا کہ یہ سب اپنا دین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی روشن دلیل ہیں ان کے درمیان تشریف فرما نہ ہو جائے۔ جی آپ کے آنے کے بعد ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے، مشرکوں میں سے، نصارہ میں سے، یہودیوں میں سے، ورنہ یہ لوگ اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو یہ دو قوموں کا تذکرہ ہو گیا، ایک یہود کا اور ایک نصارہ کا۔ اب آ جائے تیسری قوم کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو ایک تیسری قوم جو زیادہ بڑی تعداد میں خطہ عرب میں تھی، اب اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ ہیں مشرکین، یعنی شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک قرار دینے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ جو اولین مخاطبین تھے وہ اہل عرب تھے، اور اہل عرب کی اکثریت مشرک تھی، تو اسی لیے قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ عقیدہ توحید کا بیان ہے اور رد شرک کا بیان۔ اور یہ جو قوم تھی جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جیسے مکہ میں آپ جلوہ فرما ہوئے، مکہ میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اہل مکہ اور اس کے جو پاس پڑوس کے لوگ تھے، یہ وہ تھے جو بنی اسماعیل تھے، اور یہ وہ لوگ کہ جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، ان کی اولاد میں جو ایمان کا، دین کا سلسلہ چلتا رہا وہ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد جو اکثریت تھی اور جو بڑی تعداد تھی وہ شرک کے اندر جا پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ کو یہ باقاعدہ فرمایا کہ آپ کو ہم ان لوگوں میں بھیج رہے ہیں جن کے پاس آپ سے پہلے عرصہ دراز تک ہم نے کوئی ڈر سنانے والا، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں بھیجا۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا، ما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے انہیں، یعنی اہل عرب کو، مشرکوں کو، اور ہم نے انہیں کتابیں نہ دیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں، اور نہ اے حبیب تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا بھیجا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان لوگوں میں کوئی ڈر سنانے والا، کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا۔ ایک بات، دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ولکن رحمتا من ربک لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، لیکن تمہارے رب کی رحمت ہے اے حبیب، تمہارے رب کی رحمت ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر رحمت فرمائی ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات آپ کو بیان کیے، تو یہ خدا کی رحمت ہے تاکہ آپ اس قوم کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بتائیں جس قوم کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد۔ تو اس لیے یہ حقیقت کے اعتبار سے تو یہ اہل عرب کے لیے اور یہ خطہ حجاز والوں کے لیے یہ ایک شرف کی بات تھی کہ جس خطے میں اس سے پہلے برسوں بلکہ صدیوں تک کوئی اللہ کا نبی، رسول، پیغمبر نہیں آیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم اور سب سے عظیم پیغمبر مبعوث فرما دیا، تو یہ تو ان لوگوں کے لیے شرف کا باعث تھا، لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے ابتدا کے اندر اس کی مخالفت کی، اور ایک بڑی تعداد ہمیشہ مخالفت ہی کرتی رہی۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات یہ تھی کہ چونکہ اس خطے میں اللہ کا کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو یہ جو اہل حجاز تھے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی اللہ کا کوئی نبی آئے نا، تو پھر ہم دوسروں سے بڑھ کر اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ دوسرے خطوں میں اور جیسے بنی اسرائیل کے اندر اللہ کے نبی آتے رہے، لیکن اس کے باوجود لوگ مانتے بھی تھے، نہیں بھی مانتے تھے، شہید بھی کر دیتے تھے نبیوں کو، اور ان کی نافرمانیاں بھی کرتے تھے، ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں، اگر ہمارے پاس کوئی آتا نا تو ہم تو ایسا کمال ان کی پیروی کرتے کہ لوگ دیکھتے۔ تو ان کے دعوے اس طرح کے ہوتے تھے، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس وقت ان لوگوں کا رویہ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ اسے قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، فرمایا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا، اور انہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس، یعنی یہ جو مکے والے ہیں، یہ جو عرب والے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں میں سے ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے۔ لیکن پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ کیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ جو پہلے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ گیا تو پھر دیکھنا کہ ہم کیا کرتے، کیسے ہم ان کی پیروی کرتے، کیسے ان کی اتباع کرتے، لیکن جب وہ نبی تشریف لائے تو بجائے اس کے کہ ان کو مانتے، انہوں نے سب سے زیادہ ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ تو یہ مشرکین کا جو ہے یہ معاملہ تھا۔ اچھا، پھر یہ جو مشرکین تھے ان کی مختلف قسمیں تھیں، یعنی کہ سب ایک ہی طرح کے مشرک نہیں تھے، کچھ بتوں کو پوجنے والے، کچھ ستاروں کو پوجنے والے، کچھ اور مظاہر فطرت کے پجاری تھے، تو یہ مختلف انداز تھے ان کے۔ تو اس اعتبار سے اگر ان کی کچھ کیٹیگری بنائیں تو اس میں ایک تو بنتے ہیں وہ مشرکین جو تین مشہور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یا تین میں سے جو ہے وہ کسی کی بھی پوجا کرنے والے تھے، وہ ہے لات، منات اور عزا۔ یہ بتوں کے نام ہیں، لات، منات اور عزا۔ تو اہل عرب جن بتوں کی سب سے زیادہ پوجا کرتے تھے وہ یہ والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اور مشرکین ان بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ بت اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان تینوں بتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ فرماتا ہے، فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى الکم الذکر ولہ الانثى تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو اے لوگو، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور ایک اور تیسری منات کو؟ کیا اے لوگو تمہارے لیے بیٹا اور اس خدا کے لیے بیٹی ہے؟ جب تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے، یعنی یہاں پر لات، منات اور عزا کا تذکرہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے وہ عقل کی کمی کی طرف بھی ایک اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ برتر چیز ہے، عورت کم تر چیز ہے، لیکن جب خدا کے لیے ثابت کرنے پہ آتے ہیں تو وہاں پر عورت ثابت کرتے ہیں، بیٹیاں ثابت کرتے ہیں جو ان کی نظروں میں کم تر ہے، اور اپنے لیے بیٹے ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عقل کا ایسا زوال ہے کہ کہاں مانا کیا ہے، خدا خالق، اتنی بڑی ہستی مانا، لیکن جب اس کے لیے ثابت کرنے پہ آئے تو ان کی اپنی نظروں میں جو کم تر شے ہے اسے خدا کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور جو برتر شے ہے اسے اپنے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تو یہ بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے، خدا کو برتر مانا ہے تو ایٹ لیسٹ جسٹ ان کی عقلوں کے اعتبار سے یہ بنتا ہے کہ خدا کے لیے برتر شے کا اس بات کریں، لیکن وہ بھی غلط ہے، لیکن یہ تو غلط در غلط ہے کہ مان بھی رہے اور مان بھی وہ شے رہے کہ جو ان کی نظروں کے اندر کم تر۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے انہی بتوں کے بارے میں، فرمایا اِن یدعون من دونہ الا اناثا وَإِن یدعون الا شیطانا مریدا۔ یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ تو یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ اپنے خیال کے اندر یہ چند عورتوں کے نام گھڑے ہوئے ہیں کہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، اور حقیقت کے اندر سرکش شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے، تو اس میں ایک تو یہ ہو گئے لات، منات اور عزا۔ ایک اور بڑا مشہور بت ہے، لیکن چونکہ اس کا نام اس طرح نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، وہ ہے حبل۔ تو یہ حبل کو بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ اپنا دیوتا اور اپنا خدا جو ہے وہ ماننے کے طور پہ اسے مانتے تھے۔ اچھا، دو اور بت ہیں کہ جن کی یہ مشرکین مکہ جو ہے، اور خاص طور پہ جو حج کے لیے آنے والے تھے، یہ مانتے تھے، وہ تھے اصاف اور نائلہ۔ اصاف اور نائلہ، یہ دو بت تھے جن میں سے ایک تھا صفا پہ، اصاف صفا کے اوپر، اور نائلہ نام کا جو بت تھا یہ تھا مروا کے اوپر۔ اور ان مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ حج کرتے، جیسے خانہ کعبہ کے ارد گرد بہت سارے بت تھے، اور اس کے بعد اب یہ طواف کرتے، طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتے، تو جب یہ صفا پہ جاتے تو تعظیم کی نیت سے جو اصاف نام کا بت تھا یہ اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، اور جب مروہ پہ جاتے تو جو نائلہ نام کا بت تھا یہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا اور جب مسلمانوں نے حج کرنا شروع کیا، عمرہ کرنا شروع کیا، تو چونکہ صفا مروہ پر جو سعی کی جاتی تھی اس میں صفا پہ بھی بت اور مروہ پہ بھی بت تھا اور ان کی تعظیم کی جاتی تھی، تو بعض مسلمانوں کو اس حوالے سے تشویش ہوئی کہ صفا مروہ کی جو سعی ہے تو یہاں پر تو صفا پہ جانا اس بت کے پاس جانا تھا، مروہ پہ جانا اس بت کے پاس جانا تھا، تو کیا ہم اب بھی صفا مروہ پہ جائیں جو کہ بتوں کے پاس جانے کی جگہ تھی؟ تو یہ ان صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، ایک سوال پیدا ہوا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس آیت مبارکہ میں یہ سمجھایا گیا کہ صفا مروہ پر جانے میں کوئی حرج نہیں۔ جو حرج تمہارے ذہن میں ہے کہ پہلے یہاں پر بت تھے تو کیا ابھی ہم جائیں، تو یہ حرج اپنے ذہن سے نکال دو، یہاں پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ تو خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، خانہ کعبہ کے باہر بت تھے۔ تو جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا تو اب جیسے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسے ہی صفا مروہ بھی بتوں سے پاک کر دیا گیا تو اب صفا مروہ کی صحیح کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، کہ جس کی صحیح اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے اندر مقرر فرمائی تھی۔ چنانچہ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ تو یہ جو صفا مروہ کے اندر جو حرج کی بات کی ہے، یہ صحابہ کرام کے اس خیال کی وجہ سے، ورنہ فی نفسی جو ہے وہ صفا مروہ کی صحیح کرنا واجب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کر لے تو مر دیا، نہیں کرے تو مر دیا، نہیں ہے، واجب عمرے کے اندر بھی اور حج کے اندر بھی۔ تو یہ ہوگی اسافر نائلہ نام کے بت۔ اچھا اب پانچ بت اور ہیں جو اہل عرب کے اندر بہت زیادہ رائج تھے اور جن کی عبادت بہت زیادہ ہوتی تھی، وہ کیا تھے؟ ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر، سین کے ساتھ۔ یہ پانچ بت تھے جو اصل تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت تھے، یعنی پہلے سے چلتے آ رہے تھے اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی ان کی پجاری تھی۔ اچھا اب اس کی پوری جو اس کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے، بخاری شریف میں دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، میں اس کا خلاصہ کلام جب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر ہے، یہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام، یہ ان کے بیٹوں کے نام۔ اچھا اب یہ ان کے بیٹے تھے اور بڑے نیک اور بڑے عبادت گزار تھے۔ ان میں جب کسی ایک کا انتقال ہوا تو لوگوں کو ان سے بڑی محبت تھی کہ یہ عبادت گزار ہے، تو ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اب ان کی محبت میں لوگ غمزدہ تھے، تو اب شیطان کو موقع ملا، کیونکہ شیطان نے تو بہکانے کا سلسلہ شروع کرنا تھا، تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں جو ہے ان کی جدائی جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے، ان کی یاد ستاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں بہت یاد آتے ہیں۔ تو شیطان نے کہا اچھا میں اس طرح کرتا ہوں، میں ان کی تصویر بنا کے نا تو تمہاری مسجد کے کونے پہ رکھ دیتا ہوں، جب تم نماز پڑھو تو ان کو بھی دیکھ لینا، ان کو دیکھ لو گے تمہیں تسکین ہو جائے گی کہ ہاں یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، تو یوں جو ہے وہ تم اپنی عبادت بھی کرتے رہنا اور ان کو دیکھ کے دل کو تسکین بھی دے لینا۔ تو لوگ اس پہ راضی ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ اب ایک کے بعد جو اگلے نیک آدمی تھے وہ فوت ہوئے، اگلے نیک آدمی فوت ہو گئے، تو پانچوں کی تصویریں جو ہے وہ شیطان نے تیار کر کے ان کو دے دی اور یہ ان کو دیکھ کے تسکین حاصل کرتے اور دوسری طرف عبادت کرتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اب ان کے مجسمے بنا کے سامنے رکھ لیے، پہلے تو ان کو یاد ہی کرتے تھے اور اب ان کو سجدے بھی کرنا شروع کر دیے اور اپنی عبادت شروع کر دی، یہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ تو اب یہ ان کا جو شرک کا سلسلہ تھا یہ چلتا رہا۔ اچھا اب پھر یہ ہوا کہ یا تو اہل عرب نے وہ جو بتوں کے نام تھے صرف وہ نام لیے اور اس پر نئے بت تیار کر لیے، اور یا یہ ہوا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا تو جب سارے ہی ختم ہو گئے تو بت بھی ختم ہو گئے، لیکن یہ بت جو ہے یہ زمین میں کہیں دبے ہوئے تھے اور بعد والوں نے یہ نکال لیے یا شیطان نے ان کو نکال کے دے دیے اور یہ دوبارہ وہیں سے پھر اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے دوبارہ انہی کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو اب کسی قبیلے نے ود کو لے لیا، کسی نے یعوق کو، کسی نے نصر کو، اور کسی نے جو ہے وہ یغوس کو لے لیا، اور یہ مختلف شکلوں کے تھے، ان کی شکلوں کے بارے میں بھی روایتوں میں موجود ہے۔ کہ ود کا بت جو ہے مرد کی صورت پہ تھا، سوا کا عورت کی صورت پہ، یغوس کا شیر کی صورت پہ، یعوق کا گھوڑے کی شکل پہ، اور نصر جو ہے یہ گدھ کی شکل پہ تھا، اور یہ بت جو ہے وہ یوں چلتے آئے. تو ان کی عبادت جو ہے یہ بھی ان لوگوں میں بہت زیادہ موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بارے میں کلام کرتے ہوئے ان بتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم جو ہے وہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، تو اب جو قوم کے سردار تھے انہوں نے اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کیا کہا اس کا یہاں پر تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ، ترجمہ کنز العرفان. اور انہوں نے یعنی قوم نوح کے کفار نے کہا اے لوگو تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، یعنی نوح علیہ السلام کے کہنے پر تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا. تو یہ قوم نوح کے اندر جو یعنی کہ جو کافر تھے ان کافروں کے سرداروں نے یا ان کے جو نمائندہ لوگ تھے انہوں نے بقیہ قوم سے کہا کہ بھئی نوح علیہ السلام تو تمہیں تمہارے خداؤں سے دور کر رہے ہیں، تو تمہارے خداؤں سے دور کر رہے ہیں تو لہذا تم نے ہرگز ہرگز اپنے خداؤں کو چھوڑنا نہیں ہے. اور بطور خاص یہ جو پانچ ہیں کہ جو ان کے نمایاں جو ہے وہ بت تھے تو ان کے بارے میں کہ ان کو نہیں چھوڑنا. تو یہ وہ سلسلہ تھا، یہ وہ بت تھے جو اصل اس زمانے کے تھے اور وہاں سے چلتے ہوئے یہ بعد میں آئے. اچھا یہی جو بت ہیں اور جو اس کی سٹوری ہے پوری جو ابھی میں نے بیان بھی کیا آپ کے سامنے جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، اسی سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دین اسلام میں جو تصویروں پر شدت ہے کہ تصویریں نہ بنائی جائیں اور مجسمے نہ بنائے جائیں، ان مجسموں کی حرمت کے پیچھے یہی سبب ہے کہ دنیا میں جو شرک اور بت پرستی شروع ہوئی تھی وہ شرک اور بت پرستی انہی مجسموں سے شروع ہوئی تھی. کہ یہ مجسمے بنائے گئے تو پہلے تو تسکین تھی اور تسکین کے بعد ہی عبادت شروع ہو گئی. اسی لیے مجسمہ بنانا بہر صورت حرام، مجسمہ بنانا بہر صورت حرام ہے، جاندار کا مجسمہ، اس کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں. اور یہ جب بنے گا یہ اپنے ساتھ وہ فساد اور وہ خباثت لے کے آئے گا، اور اس میں بھی بطور خاص اگر مذہبی پیشوا ہے یا کوئی مذہبی تقدیس رکھنے والا آدمی یا قوم کی عقیدتوں کا مرکز بننے والا کوئی شخص ہے اگر اس کا مجسمہ ہوگا تو آج نہیں تو کل وہ بت پرستی اور وہ شرک کی طرف لے جانے والا ہوگا. اور اسی وجہ سے اس کے اوپر اتنی شدت بیان کی گئی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کے اوپر شدید ترین وعیدیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ شرک کی بنیاد اس سے ہوتی. تو لہذا یہ جو ہے یہ مجسمہ سازی اور جو اس طرح کی چیزیں کہ لوگوں میں آہستہ آہستہ یہ بھی رائج ہوتی جا رہی ہے، ان سے بچنا جو ہے نہایت نہایت ضروری ہے، نہایت نہایت اہم ہے. اب اس کے علاوہ جو مشرکین جن کی اور عبادت کرتے تھے تو اس میں جنات ہیں اور اس میں فرشتے ہیں. جنات کی بھی مشرکین عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو بھی خدا یا خدا کی بیٹیاں مانتے تھے. تو اس کی جو تفصیل ہے یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن عطا فرمائے اور شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے.